تم جو پیسے لگا رہے ہو یا قرض دے رہے ہو واپس لو گے یا اس مکان میں حصے داری کرو گے یا اس مکان کے یہ جو دے رہے ہو صرف امتحان کے طور پر دے رہے ہو باپ کو, کچھ واضح نہیں, کچھ پتا نہیں. مکان بن گیا, بڑا کھلا مکان بن گیا, اب مکان کے اندر رہ رہے ہیں. رہنے کے بعد جب باپ کا ہو گیا انتقال اور یا آگے مسائل پیدا ہوئے, اب جناب چلے آ رہے ہیں کہ صاحب وہ فلاں یہ کہتا ہے کہ اس کا برد اتنا ملنا چاہیے, وہ کہتا ہے اتنا ملنا چاہیے. بھائی تم نے جب پیسے دیے تھے تو کیا نیت تھی تمہاری, قرض دیے تھے یا مکان میں حصے داری کرنا چاہتے تھے یا باپ کی مدد کرنا چاہتے تھے, کیا بات تھی؟ کسی کو سوچا نہیں تھا, اس نے تو کچھ سوچا نہیں تھا, نہ یہ پتا تھا کہ ہم مدد کر رہے ہیں, نہ یہ معلوم تھا کہ حصے داری ہو رہی ہے, نہ یہ پتا کہاں ہے. ہر دن میں اب آپ کو حل نکالے, جب دور الجھ گئی سیدھا ہاتھ نہیں آ رہا, اب ذرا مفتی صاحب کی مصیبت کہ وہ نکالیں اس کا حل نکال دیں, دیکھیں کس کا کتنا حصہ بنتا ہے. یہ سب اس وجہ سے کہ حضور احضر نبی کریم فرمان جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم معاملات کے بارے میں پیچھے ڈالی ہوئی ہے. نمازیں ہو رہی ہیں, نفلیں ہو رہی ہیں, کافی ہو رہا ہے, اتنا ہو رہا ہے, لیکن معاملات میں علم غلم چل رہا ہے, کوئی کچھ کسی کا کچھ پتا نہیں. یہ سب کام حرام ہو رہا ہے, یاد رکھ, یہ سب حرام کام. اور اس میں جب یہ معلوم نہیں کہ میرا حق کتنا ہے, دوسرے کا حق کتنا ہے, اس میں جو کچھ تم کھا رہے ہو یا لے آپس میں لے رہے ہو, وہ لینا اور کھانا بھی کیونکہ پتا نہیں کہ دوسرے کی گزری اس میں شامل ہے کہ نہیں, اس واسطے اس کے حلال ہونے نہیں. صبح جائے لے جائیں, میراث ہو گئی, باپ کا انتقال ہو گیا, اب اس کے بعد میرا کافی نہیں ہوگا. میرے والد ماجد قرص اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات قلم فرمائے ہیں. میں وہ ایک آخر دور میں ایک کمرہ تھا جس میں میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ آخر میں تشریف رکھا کرتے تھے, وہیں چاپائی بچی ہوئی تھی دیوار سے, اسی میں کام بھی کرتے تھے, اسی میں لوگ آ کے ملتے بھی تھے. اس کمرے میں تو میں دیکھتا تھا کہ اس کمرے کے اندر جو بھی کوئی چیز باہر سے آتی, تو چلو حضرت نے فرمایا کہ بھائی ذرا پانی لے آؤ, میں پانی لے کے باہر سے گلاس میں پانی لے کے اور چلا گیا پلا دیا. اب پلانے کے بعد جو پانی پیا تھا بالکل واپس رکھا ہوا جا کے لائے, اس میں اگر کچھ دیر ہو جاتی تو ناراض ہوتے, دیکھوں کرتے واپس لے جاؤ. کبھی کوئی اور چیز باہر سے آ گئی تو فرما تو فرم واپس کرو, پلیٹ آ گئی پلیٹ واپس جاؤ, بہت سے کھانے میں رکھ دیا اس پر بڑا. اور اگر اس میں کچھ دیر ہو جاتی تو ہم پر بڑی سختی کرتے, ناراض ہوتے. ایک دن میں ناراض ہوتا اگر تھوڑی بہت دیر تاخیر ہو جائے تو معاف فرما دیا میں نے. تم سمجھتے نہیں بات, بات دراصل یہ ہے کہ میں نے اپنے وصیت نامے میں لکھا ہوا ہے, یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اس کمرے میں جو چیز بھی ہے, جو سامان بھی ہے, وہ میری ملکیت ہے, اور باہر دوسرے کمرے میں سارے گھر کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ تمہاری والدہ کی ملکیت ہے. میں نے لہذا میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ کبھی دوسرے جگہ کی کا سامان جہاں پر آ جائے اور اس حالت میں میرا انتقال ہو جائے, وصیت نامے کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ اس کمرے کے اندر جو کچھ ہے وہ میری ملکیت ہے, تو تم سمجھو کہ میری ملکیت ہے, حالانکہ میری ملکیت ہے. اس واسطے کوئی چیز اپنے کمرے میں نہیں رکھتا, واپس واپس ہو جائے. وفات ہو گئی حضرت والد صاحب صلی اللہ تعالیٰ سے روکی, میرے شیخ حضرت ڈاکٹر صاحب صلی اللہ تعالیٰ سے رول تعالیٰ کے درجات بلند فرمائے, تشریف لائے تعزیت کے لیے, سب تعالیٰ ابھی انتقال ہوا تعزیت کے تشریف لائے. تو حضرت والد صاحب سے حضرت والا کو بہت ہی تعلق تھا, حضرت ڈاکٹر صاحب صلی اللہ تعالیٰ سے بہت ہی تعلق تھا, اتنا کہ اس کا تصور ہم آپ کر نہیں سکتے. اس لیے کمزوری کے آثار بنوایا تھے, تو اسی حالت میں جب تشریف فرما تھے تو مجھے خیال ہوا کہ حضرت کے طبیعت پر بہت بوجھ ہے اور غم ہے, تو میں اندر سے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو خمیرا تناول فرمایا کرتے تھے وہ خمیرا اٹھا رہا ہے حضرت کی خدمت میں, حضرت کے آپ ایک اچھا تناول فرما رہے ہیں. تو حضرت نے اس کو دیکھتے ہی کہا کہ بھائی یہ خمیرا تم کیسے لے آئے؟ یا خمیرہ تو اب میراث کا حصہ بن گیا, حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے کا ایک حصہ بن گیا. تو اب تمہارے لیے اس طرح سے جائز نہیں ہے کہ تم کسی کو بھی دے دو. اس نے کہا ایک چمچہ, تو یہ تمہارے لیے کیسے جائز ہوا؟ میں نے عرض کیا کہ حضرت سارے ورثہ جتنے ہیں حضرت والد صاحب کے سب بالغ ہیں الحمدللہ, اور سب یہاں موجود ہیں اور سب راضی ہیں اس بات پر کہ آپ یہ خمیرہ تناول فرما لیں. سب حضرت نے خمیرہ تناول کر, لیکن سبق دے دیا کہ یہ بات ایسی نہیں ہے کہ رگا رگی میں آدمی گزر جائے. اگر فرض کرو تمام ورثہ میں کوئی ایک بھی نابالغ ہوتا یا موجود نہ ہوتا اور اس کی رضامندی شامل نہ ہوتی, وہ خمیرہ کا چمچہ حرام ہو گیا. اس واسطے حکم ہے شریعت کا کہ جو ہی کسی کا انتقال ہو جلد از جلد اس کی میراث تقسیم کرو, کم از کم حساب کر کے رکھ لو کہ آج ہم نے یہ فلاں کا اتنا حصہ بنتا ہے, فلاں کا اتنا حصہ بنتا ہے, اور چاہے تقسیم میں کچھ تھوڑا وقت لگ جاتا ہے, بالکا قیمت لگانے میں کوئی چیز بیچنی پڑتی ہے, کچھ کرنا پڑتا ہے, تقسیم میں کچھ وقت لگ جائے, لیکن حساب اسی دن ہو جانا ہے. ورنہ جتنے اس وقت جھگڑے آپ ہمارے معاشرے کے اندر پھیلے ہوئے ہیں, ان جھگڑوں کا ایک بہت بڑا بنیادی سبب یہ ہے حساب و کتاب کا تھا, معاملات کا تھا, اور سب کچھ ہو رہا ہے. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ امام غنیف رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں, اور وہ بزرگ ہیں جنہوں نے امام غنیف صاحب کی ساری کتاب ساری فکر احکام انہوں نے اپنی تصانیف کے ذریعے ہم تک پہنچائے. ان کا احسان ہمارے سروں پر اتنا ہے کہ ساری عمر اس احسان کا ہم صلہ دے لیں. انہوں نے جتنی کتابیں لکھی ہیں فقہ کے اوپر اور حضرت امام غنیف رحمۃ اللہ علیہ کے مسائل کو ہم تک پہنچایا ہوں. وہ بزرگ امام محمد, ان سے کسی نے کہا کہ حضرت آپ نے کتابیں بہت لکھی, ان کی کتابیں اس لیے تھیں کہ کئی اونٹوں کا بوجھ تھا جو انہوں نے لکھا. آپ نے کتابیں بہت ساری لکھی لیکن تصور کا کچھ نہیں لکھا, تصور کے اوپر آپ کی کوئی کتاب نہیں ہے, بہت پر تصور تھا. تو امام محمد نے فرمایا کہ کیسے کہتے ہو سر اوپر کتاب نہیں ہے, میں نے جو کتاب البلو لکھی ہے وہ تصور کی جو کتاب ہے, یعنی خرید و فروخت کے احکام اور پیسے کے لین دین کے احکام جو ہے حقیقت میں دیکھو کہ یہ تصور کیا تھا. مطلب یہ ہے کہ زہد اور تصور وہ در حقیقت نام ہے شریعت کی ٹھیک ٹھیک پیروی, اور شریعت کی ٹھیک ٹھیک پیروی ہوتی ہے ان احکام معاملات کے احکام. تو آپ ذرا سوچئے کہ یہ جو ہمارے ہاں سلسلہ چلا ہوا ہے بے ہٹکے گڑبڑ چل رہا ہے حساب و کتاب, اور دوسرے کی چیز استعمال کر لی. دو شخص بھائی ہے اس کی چیز استعمال کر لی, ٹھیک ہے, اگر یقین ہے کہ بھائی وہ اس کو وہ استعمال کرنے سے خوش ہوگا, خوشی سے اجازت دے گا, تو اس صورت میں استعمال کرنا جائز ہے. لیکن جہاں ذرا بھی شک ہو, وہاں چاہے بھائی کیوں نہ ہو, بیٹا ہی کیوں نہ ہو, اپنے باپ کی چیز استعمال کر رہا ہو, تو وہ جائز نہیں اس کے لیے جب تک کہ اس کو اس بات کا اطمینان نہ ہو کہ خوش دلی کے ساتھ یہ باپ یا میرا بھائی اس کو ایک یہ چیز میرے استعمال کرنے سے خوش ہو. حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منه, کسی مسلمان کا مال تمہارے لیے حلال نہیں جب تک کہ وہ خوش دلی سے نہ رہے. اجازت کرے اس سوال نہیں کیا حضور نے اجازت کرے, بلکہ خوش دلی کہ دل خوش ہو اس کا کہ ہاں خوش دلی کے ساتھ میں دے رہا ہوں تب تو ہے حلال. آپ یہاں استعمال کر رہے ہیں کسی کی دوسرے کی چیز اور آپ کو یقین نہیں اس کے خوش دلی کا, تو آپ کے لیے جائز ہے. یہاں تک فرماتے کہ حضرت والا حضرت حکیم الامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگ یہ چندے ہوتے ہیں نا, چندے مدرسوں کے چندے, انجمنوں کے چندے, جماعتوں کے چندے, وہ چندے اس طرح وصول کرنا جس میں کوئی شخص دباؤ کے تحت چندہ دے دے تو یہ چندہ حلال نہیں. ایک مجمع عام میں آپ نے چندہ لینا شروع کر دیا اور اس میں کوئی آدمی شرما شرمی اس طرح چندہ دے رہا ہے, سوچتا ہے کہ اگر نہیں دوں گا تو نہ کٹ جائے گی, یہ سب اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں اور سب دے رہے ہیں, میں نہ دوں تو نہ کٹ جائے گی. دل کے اندر میں نہیں خواہش نہیں تھی دینے لیکن دے دیا. تو یہ چندہ جو ہے یہ بغیر فضیلے کے دیا گیا, یہ چندہ لینے والے کے لیے حلال نہیں. حضرت نے پورا رسالہ لکھا ہے اس پر, حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک پورا رسالہ اس موضوع کے اوپر لکھا ہے مدرسوں والوں کے لیے. یہ مدرسے والے جو چندے وندے کرتے رہتے تو ان کے بارے میں حضرت نے پورا رسالہ لکھا ہے جس میں یہ احکام لکھے ہیں کہ چندہ کی حالت میں جائز ہے کس حالت میں جائز نہیں. تو یہ اصول ذہن میں رکھو کہ جب تک کسی کی خوش دلی نہ ہو, خوش دلی کا اطمینان نہ ہو, اس وقت تک اس کی کوئی چیز استعمال کرنا حلال نہیں, چاہے وہ بیٹا ہی کیوں نہ ہو, باپ ہی کیوں نہ ہو, بھائی اور بہن کیوں نہ ہو, چور اور دین کیوں نہ ہو. یہ اصول بتا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور ان اصولوں کو فراموش کرنے کی وجہ سے ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے وہ حرام کی آمیزش ہمارے حلال مان, یعنی ہم سوچتے کوئی کہہ رہے میں تو کوئی حرام کام نہیں کرتا, رشوت میں نہیں لیتا, سود میں نہیں کھاتا, دھوکے سے میں نہیں لیتا, چوری میں نہیں کرتا, ڈاکہ میں نہیں ڈالتا, میرا مال تو حلال. لیکن یہ جو باتیں میں نے آپ کو بتائی ان کا لحاظ نہ رکھنے کی وجہ سے مال حرام کی آمیزش ہو جاتی ہے, اور مال حرام کی آمیزش جو ہے وہ حلال مال کو بھی تباہ کرتی ہے اور اس کی برکتیں ظاہر ہوتی ہیں, اس کا نفع ختم ہوتا ہے, اس کی برکت ختم ہوتی ہے, اور الٹا اس کے ذریعے گناہ کی طرف طبیعت چلتی ہے انسان روحانی اتنا نقصان ہوتا ہے اس کا. تو بھائی معاملات کو صاف رکھنے کی فکر کرو کہ کوئی معاملہ الجھا نہ رہے, کسی معاملے میں کوئی الجھاؤ نہ ہو, ہر چیز صاف اور واضح ہو, ملکیت ہر ایک چیز ہر چیز کی واضح ہو, یہ میری ملکیت ہے, یہ بڑا کی ملکیت ہے, ٹھیک ہے, ملکیت واضح ہو گئی, اب آپ اپنے بھائیوں کی طرح رہو, دوسرے کو ضرورت ہے دے دو, وہ تم سے مانگ لے تم اس کو دے دو, لیکن ملکیتیں واضح ہونی چاہیے, اس میں کوئی ابہام اور اجمال کا رہنا چاہیے تاکہ کل کو کوئی مسئلہ کرا. اللہ جب مسجد نبوی بن رہی ہے, مسجد نبوی کی تعمیر, اگر آپ سنیے غور سے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لاتے ہیں اور مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد سب سے پہلا کام پیش نظر یہ ہے کہ یہاں پر کوئی مسجد بنائی جائے اور مسجد نبوی جیسی مسجد جس کے اندر نماز پڑھنے کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر, وہ مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی. تو آپ نے چاہا کہ کہاں کریں, تو معلوم ہوا کہ ایک جگہ ہے وہ ہے پڑی ہوئی, وہ کچھ بنو نجار کے لوگ تھے ان کی جگہ ہے, تو آپ نے سوچا کہ اس کو مسجد ہے. بنو نجار کے لوگوں نے جب یہ دیکھا کہ مسجد آپ بنانا چاہتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہماری بڑی خوش قسمتی کی بات ہے, یہ جگہ آپ کو مفت دے دیں تاکہ آپ اس کے اوپر مسجد نبوی کی تعمیر کرنا ہے. آپ نے فرمایا نہیں, سامعین مجھے قیمت بتاؤ, قیمت سے لوں گا, مفت نہیں لوں گا. وہ حالانکہ بظاہر بڑی خوش دلی سے اور بظاہر یہ لگتا ہے کہ وہ سعادت اپنی سمجھ کر, اپنے خوش نصیبی سمجھ کر یہ چاہ رہے تھے کہ اپنی ان کی جگہ جو ہے وہ مسجد نبوی میں استعمال ہو جائے, لیکن اس کے باوجود آپ نے رضامندی نہیں فرمایا, فرمایا نہیں شامل ہوں, اس کا مجھے قیمت بتاؤ, قیمت بتا کر قیمت لگا کر اور میں اس کو اس کے اوپر دوں. تو علماء کرام نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ ویسے تو جائز تھا بھائی, اگر بنو نجار کے لوگ چندے کے طور پر زمین دے دیں کوئی مسجد کی تو کیا اس میں گناہ کی بات ہے, لیکن علماء کرام نے فرمایا کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ پہلی مسجد تعمیر ہو رہی تھی اسلام میں, مدینہ منورہ میں. خدا کی مسجد پہلے ہو چکی تھی لیکن مسجد مدینہ منورہ میں پہلی مسجد ہو رہی تھی, اور وہ مسجد تھی جس کو آئندہ حرم مکہ کے بعد دوسرا مقام حاصل ہونا تھا. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں چاہا کہ یہ زمین جو ہے یہ اس طرح لے لی جائے بغیر قیمت کے, ورنہ کل کو لوگوں کے سامنے یہ نظیر بن جائے گی کہ جب بھی مسجد بنانی ہو تو بجائے اس کے کہ لوگ قیمتن خریدیں تو لوگ یہ چاہا کریں گے کہ لوگ زمین مفت دے دیا جائے, تاکہ آج اس بات کو واضح فرما دیں کہ یہ بات نہیں ہے کہ مسجد کی تعمیر کی خاطر کسی کے اوپر دباؤ ڈالا جائے, کسی کے املاک کے اوپر دباؤ ڈالا جائے. اس واسطے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت پیسے دے کر زمین کر, تاکہ معاملہ صاف ہے, کوئی الجھن کسی قسم کی بسارا نہ رہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات آپ جانتے ہیں, ایسی ازواج مطہرات تھی کہ ان کو صحیح معنی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صدیق حیات بننے کا کہ وہی مستحق تھی, کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں دنیا کی محبت ان سے نکالی ہوئی تھی, آخرت کی محبت ان کے اندر. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ سال کے شروع میں اپنی ساری ازواج مطہرات کا نفقہ پورے سال کا اکٹھا دے دیا جاتا ہے, بلکہ تمہارا ہے سارے سال کا نفقہ اکٹھا ازواج مطہرات کو دے دیا, جب یہ تمہارا تم جو چاہو کرو. سال بھر کا نفقہ دیا, وہ ازواج مطہرات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات تھی, لہٰذا وہ ان کے یہاں تو ہر وقت صدقہ خیرات کا سلسلہ چلتا تھا, تو وہ عام طور سے اپنے پاس بہت ہی مقدر ضرور کرتی اور باقی سارا کچھ خیرات کر لے کر. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال قائم فرمائی کہ اپنے ازواج مطہرات کو پورے سال کا نفقہ اکٹھا دے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ پابندی اٹھا لی تھی کہ وہ اپنے ازواج مطہرات میں اگر کسی کو زیادہ دیں کسی کو کم دیں, تو اللہ تعالیٰ نے فرما لیا تھا کہ اس معاملے میں ہم تم سے معاوضہ نہیں کریں گے. یعنی اگر کوئی آپس میں ان کے درمیان برابری آپ نہ کریں تو برابری کرنا کوئی فرض نہیں تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, دوسری عمر کے لیے فرض ہے لیکن حضور کے لیے فرض نہیں تھا. لیکن ساری عمر کبھی اس اجازت پر عمل نہیں فرمایا سرکار والے, ہر چیز ہر بیوی کی ہر چیز واضح نمایاں, ہر ایک کی ملکیت واضح, ہر ایک کا حق واضح, کبھی اس کو بیان نہیں کیا. تو بھائی گزارش یہ تھی کہ یہ جو احادیث اس باب کے اندر آ رہی ہیں قسم مال سے متعلق, اس میں سب سے بنیادی جو اصول ہے جو ہم فراموش کرتے جا رہے ہیں وہ ہے معاملات کی صفائی, معاملات کی درستی, کہ معاملہ صاف ہو واضح ہو, اس میں کوئی اجمال کوئی ابہام باقی نہ رہے, وہ عورت ہو یا مرد ہو اس کے اپنے حالات اپنے سارے معاملات کے اندر وہ بالکل واضح طور پر اپنے معاملات کا جس کی تعین کرے, اس کے بغیر اپنے آمدنی اور اپنے اخراجات وہ شریعت کے حدود میں نہیں رہتے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے اپنے فضل و کرم سے اس حقیقت اور اس حکم کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. واسطہ دعوانا الحمد للہ اللہ مصلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا ہم الرحمین اپنے فضل و کرم اپنی رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما, یا اللہ ہمارے چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ عالمی ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما, یا اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما, یا اللہ اپنی رحمت سے ہمارے تمام معاملات کی اصلاح فرما, یا اللہ اپنی رحمت سے اپنے فضل و کرم سے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما, ہر طرح کے شر سے ہر طرح کے منکرات سے معصیتوں سے گناہوں سے ہمارے گھر والوں متعلقین احباب سب کی حفاظت فرما, یا اللہ تمام حاضرین حضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما, یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما, سب کی مشکلات کو آسان فرما. یا ہم الراحمین اپنے فضل و کرم کی رحمت سے جن جن لوگوں نے ہم سے دعا کے لیے کہا ہے اپنی رحمت سے ان سب کی مرادوں کو پورا فرما. یا اللہ ہم میں ہمارے متعلقین میں جو لوگ بیمار ہیں اپنی رحمت سے ان کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما, یا اللہ اپنی رحمت سے ان کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما, یا اللہ رحمت سے ان کو سکھا کامل عاجل عطا فرما. یا اللہ جو تنگست ہے ان کے تنگستی کو دور فرما, جو مقروض ہے ان کے قرضوں کے ادائیگی کا سامان فرما, جو پریشان حال ہے ان کے پریشانیوں کو رفع فرما. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من عبدك ونبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذ من عبدك ونبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم, وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين. آمين برحمتك يا رب.
درس-ए-कुरान.com आपके लिए पेश करता है तफ़सीर कुरान मौलाना असलम शेखुपुरी साहब की आवाज़ में.
और अल्लाह कहते हैं याद करने के लिए आसान, पढ़ने के लिए आसान और समझने के लिए आसान.
इसके अलावा इस मकबूल वेबसाइट पर आप सुनिए मारूफ आलम दीन के इस्लाही बयानात.
तो इस्लाम का नजरिया ये है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन.
ہم تو نات بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ.
محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے, بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے.
www.darsequran.com